گزشتہ روز ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تدوین سنت کے حوالے سے کاوشیں پڑھی تھیں. تابعین کرام نے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے چونکہ دین اخذ کیا تھا اور ان سے تعلیم پائی تھی تو انہوں نے بھی سنت و حدیث کی خدمت اور اس کی تدوین اور اس کی حفاظت میں بہت سی کاوشیں اور محنتیں کی ہیں. صحابہ کے بعد تابعین میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو کہ حدیث نہیں لکھتے تھے اور بہت سے لوگ حدیث لکھنے والے تھے. مثال کے طور پہ عبیدہ بن عمر سلمانی، ابراہیم بن یزید التیمی، جابر بن یزید، ابراہیم بن زید النخعی، عامر شعبی، یہ لوگ تھے جو کہ حدیث نہیں لکھتے تھے جبکہ حدیث لکھنے والوں میں سعید ابن جبیر، سعید ابن مسیب، عامر شعبی، ضحاک ابن مزاحم، حسن بصری، مجاہد ابن جبر، رجاء ابن حیبہ، نافع مولا ابن عمر، قتادہ بن دعامہ بن قتادہ سدوسی، اس قسم کے لوگ شامل تھے. خطیب نے کئی سندوں سے تقید العلم میں امام شعبی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے اذا سمعت شیئا فاکتبه ولو فی حائط فهو خیر لک من موضعه من الصحیفہ فانک تحتاج الیہ یوما ما. جب ضرورت پڑے گی لکھا ہوا ہوگا تو مراجعت کر لو گے، حفظ سے اگر چیز محب ہو گئی تو پھر تو گئی. اذا سمعت شیئا فاکتبه ولو فی الحائط. اسی طرح سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ کنت اکتب عند ابن عباس فی صحیفتی حتی املاها ثم اکتب فی ظهر نعلی ثم اکتب فی کفی. صحیفہ بھر جاتا تو جوتے کے اوپر لکھ لیتے، جگہ نہ بچتی تو پھر ہتھیلی پہ لکھ لیتے. صالح ابن کیسان کہتے ہیں کہ میں اور زہری ہم دونوں جمع ہوئے، ہم نے کہا ہم حدیثیں لکھتے ہیں تو جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول تھا وہ سب ہم نے لکھا. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے جو معصور تھا وہ لکھا. تو میں نے آثار صحابہ نہیں لکھے، زہری لکھتے رہے. صالح ابن کیسان کہتے ہیں میں نے کہا یہ سنت نہیں ہے، میں نہیں لکھتا اس کو. انہوں نے لکھ لیے، میں نے نہیں لکھے. فانجہا وزیعتو، وہ لکھ کر کامیاب ہو گئے اور میں ضائع ہو گیا. اسی طرح ابن شہاب زوری کہتے ہیں لولا الاحادیث تاتین من قبل المشرق ننکرها لا نعرفها ما کتبت حدیثا ولا اذنت فی کتابتہ. اہل مشرق کی طرف سے ایسی حدیث جو ہمیں آتی ہیں جن کو ہم پہچانتے نہیں ہیں، اگر وہ نہ ہوتی تو میں حدیث نہ لکھتا، نہ ہی لکھنے کی اجازت دیتا. تو لکھ کے پھر ان کی چھان پھٹک کرنا آسان ہو جاتا ہے. کتابت حدیث کا جو سلسلہ ہے یہ صحابہ کے بعد تابعین میں بہت زیادہ پھیلا. بلکہ انصار اسلام میں کتابت کو حلقات علم کا لازمہ سمجھا جاتا تھا کہ جہاں علم کی حلقات ہوں گے وہاں علم کو کتابت کے ساتھ مقید بھی کیا جائے گا، لکھا بھی جائے گا. پتہ نہیں باپ نے کیا لکھا ہے، یہ سن کے لکھ لیا کریں. پھر اصل میں روایات اس وقت پھیل چکی تھی، اسانید لمبی ہو رہی ہیں، راوی بہت زیادہ ہو گئے. اب ان راویوں کے نام اور ان کی کنیتیں اور ان کے انصاب نسب، تو یہ سارا کچھ چونکہ ملحوظ رکھنا ہوتا تھا تو اس لیے وہ اس کو لکھتے لکھنے کا اہتمام کرتے. اسی طرح صحابہ اور کبار تابعین کے جو جلیل القدر آئمہ سنت تھے، آئمہ حدیث تھے، ان میں سے کئی لوگ آہستہ آہستہ چل بسے. تو یہ خدشہ پیدا ہونے لگا کہ اگر اس کو لکھا نہ گیا تو کئی سنت ضائع نہ ہو جائے. اور پھر حفظ کا جو ملکہ ہے یہ آہستہ آہستہ کمزور ہوا. اور پھر اس کی جگہ کتابت نے لے لی. علوم بڑھ گئے. پہلے تو مسلمانوں کا بنیادی علم وحی الہی ہی تھا، اب اس کے ساتھ ساتھ مزید علوم بھی در آئے، ان کی جانب بھی توجہ ہو گئی. تو پھر اس کو محفوظ رکھنے کے لیے لکھنا یہ زیادہ مناسب رہ گیا. بدعات اور جھوٹ یہ پھیلنا شروع ہوا تو ضروری تھا کہ اس کو مدون کیا جاتا تاکہ جھوٹی باتوں سے اس کو بچایا جا سکے. اسی وجہ سے تابعین کے جو لکھے ہوئے صحف ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ان میں سے چند ایک مثال کے طور پہ ابو زبیر کا صحیفہ، ابو زبیر محمد بن مسلم بن تدرس الاسدی کا صحیفہ، عبداللہ ابن ابنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیثیں بالخصوص، اور دیگر صحابہ کی بھی روایات اس میں انہوں نے جمع کی تھی. اسی طرح ابو عدی زبیر ابن عدی الحمدانی الکوفی کا صحیفہ، ابو العشراء الدارمی کا صحیفہ، صحیفہ زید ابن ابی انیسہ بن اسامہ الرہاوی، یہ رہاوی 125 میں فوت ہوئے ہیں. اسی طرح صحیفہ ایوب بن ابی تمیمہ سختیانی کا، ایوب سختیانی کا صحیفہ، یونس بن عبید بن دینار العبدی کا صحیفہ، ابو بردہ برید بن عبداللہ بن ابی بردا کا صحیفہ، حمید الطویل کا صحیفہ، ہشام بن عروہ بن زبیر کا صحیفہ، اور ابو عثمان عبید اللہ بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب کا صحیفہ. ابو عثمان عبید اللہ بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر، یہ جو صحائف میں نے آپ کو بتایا ان میں سے تمام صحائف کا کچھ نہ کچھ حصہ ہم تک پہنچا ہے. مخطوط موجود ہیں ان کے مکتبہ ظاہریہ میں. مصر ظاہریہ دمشق میں، ہاں ظاہریہ دمشق میں ہے. اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز آئے، عمر بن عبدالعزیز بن مروان خلیفہ بنے، تو مدینے پر ان کا جو گورنر تھا عامل ابوبکر ابن حزم، ان کی طرف انہوں نے خط لکھا کہ ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او سنت ماضیہ او حدیث عامرہ فاکتبہ فانی خفت دروس العلم وذهاب اہلہ. ڈر ہے کہ علم مٹ جائے گا، اہل علم چلے جائیں گے، لہذا جو بھی سنت سے آپ کو ملتا ہے اسے لکھ لیں. اسی طرح اس کو کہا کہ عمرہ بن عبد الرحمن انصاری کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی لکھے، قاسم بن محمد بن ابی بکر کے پاس جو کچھ احادیث ہے وہ بھی لکھے. یعنی کہ جہاں جہاں سے جو جو ملتا ہے وہ جمع کر لو، لکھ لو. اسی طرح عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے دیگر بلاد اسلامیہ کی طرف بھی یہ خطوط لکھے، لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ پہلے فوت ہو گئے. ابوبکر ابن حزم نے جو کچھ جمع کیا تھا ان کے حکم پہ وہ دیکھ بھی نہیں سکے کہ کیا کچھ جمع ہوا ہے. اور امام مالک ابن انس انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر ابن حزم کے بیٹے سے یہ پوچھا، ابو بکر ابن حزم کے بیٹے عبداللہ سے امام مالک ابن انس نے، کہ وہ جو کچھ جمع کیا تھا عمر بن عبدالعزیز کے حکم پہ وہ کدھر ہے؟ تو کہنے لگے واعت، وہ جو جمع کیا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا. خلیفہ وقت موجود رہتا تو جس کے حکم پہ کام ہو رہا تھا تو ذرا مضبوط کام ہوتا. اس کے بعد خلیفہ بدلے، ترجیحات بدلیں، عاملوں کے کام بدلے، جو پہلے کام تھے وہ داخل دفتر ہو گئے. ایسے ہی ہوتا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے کہنے پہ جو سب سے مضبوط کام کیا وہ امام محمد بن شہاب زوری نے کیا. ابن شہاب زہری، یہ ویسے ذاتی طور پر ہی حدیث اور سیرت کو جمع کرنے کا شغف رکھتے تھے، انہوں نے مدینہ منورہ کی احادیث جمع کی اور عمر بن عبدالعزیز کو پیش کی، اور پھر عمر بن عبدالعزیز نے ان میں سے ہر صحیفے کی کاپیاں کروا کے مختلف علاقوں میں بھیجی۔ ابن شہاب زہری کی جو احادیث تھی یہ عموی خلفاء کے مکتبے میں محفوظ رہی ہیں۔ معمر ابن راشد نے ذکر کیا ہے کہ جب ولید قتل ہوا تو امام زہری کی جو احادیث تھیں وہ ولید کے خزانے سے نکالی گئی اور اتنی زیادہ تھی کہ جانوروں پہ لاد کے وہ لے جائی گئی۔ امام زہری رحمہ اللہ کی مرویات تھوڑی نہیں تھی، بہت زیادہ تھی۔ ان میں سے کچھ مرویات امام زہری کی جو ہیں متبوع بھی ہیں حدیث زہری کے نام سے۔ باقی امام زہری کی مرویات کتب دواوین سنہ میں آپ کو بے شمار ملیں گی۔ دوسری صدی ہجری میں ایک تو صغار تابعین تھے، اور ان کے بعد تبع تابعین، صحابہ و تابعین کے بعد تبع تابعین نے سلسلہ نقل حدیث اور تدوین حدیث کو قائم رکھا۔ اسی دور میں جھوٹ بہت زیادہ پھیلا اور بدعات کا بہت زیادہ ظہور ہوا۔ اور اسی دور میں احادیث کو ترتیب کے ساتھ جمع کیا گیا۔ پہلے تو جیسے کیسے بھی تھی احادیث اکٹھی کی، جمع کی کاپیوں میں، رجسٹروں میں، بغیر تبویب، بغیر ترتیب کے۔ کبار تابعین اور صحابہ کرام کے بعد سند کا بھی سوال ہونے لگا کہ یہ حدیث آئی ہے تو کدھر سے آئی ہے۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے علم رجال کی طرح ڈالی۔ اب جس طرح لیس ابن سعد ہیں 175 میں فوت ہو رہے ہیں دوسری صدی کے اواخر میں. تاریخ رجال کے بارے میں رواد کے بارے میں انہوں نے لکھا, عبداللہ بن مبارک نے لکھا, زمرہ بن ربیعہ نے لکھا, فضل ابن دکین نے لکھا. یہ ابتدائی لوگ تھے جنہوں نے رجال پر کلام کی, ان کے حالات مدون کیے. اور اسی زمانے میں امام مالک تھے, شافعی تھے, ثوری تھے, اوزاعی تھے, شعبہ تھے, ابن مبارک تھے, ابراہیم الفزاری تھے, ابن عیینہ تھے, قطان تھے, ابن مہدی تھے, امام وقی اور کئی لوگ. یہ سارے کے سارے اسی دوسری صدی ہجری کے لوگ ہیں. اس دور میں تدوین اور تصنیف کے درمیان فرق ظاہر ہوا. تدوین مجرد جمع اور تصنیف یعنی ترتیب و تبویب, یہ دوسری صدی ہجری کے یعنی کہ آدھی دوسری صدی ہجری کے بعد کے جو لوگ ہیں, یعنی اتباع التابعین, صغار تابعین کے بعد کے لوگ. اور اس میں مصنفات میں تمیز بھی ہوئی کہ یہ کس طریقے سے لکھی گئی ہے, یہ کس طریقے سے. اس سے پہلے جو صحف تھے ان میں صرف اور صرف احادیث نبویہ تھی بس. اب اس دور میں آثار صحابہ بھی ساتھ مدون ہوئے, جمع ہوئے. طریقہ کار یہ تھا کہ مناسب احادیث کو ایک باب میں جمع کیا جاتا اور پھر کئی ایک ابواب کو ایک کتاب کے تحت جمع کیا جاتا ہے اور اسے پھر ایک تصنیف قرار دیا جاتا. اس سے پہلے تو صرف مجرد جمع تھی نا, بغیر تمیز اور بغیر ترتیب کے. اس دور کے اندر جو کچھ لکھا گیا یہ ان رجسٹروں اور ان کاپیوں سے نقل کر کے لکھا گیا جو کہ صحابہ اور تابعین کے زمانے میں لکھی گئی تھی. اور اسی طرح صحابہ اور تابعین کے جو فتاوی تھے مشافہتاً نقل ہوئے ان کو بھی لکھا گیا. اس دور کے علماء نے جو کتابیں لکھی ان کو موطأ, مصنف, جامع, سنن ان ناموں سے جانا جاتا ہے, یا پھر اجزاء حدیثیہ جس طرح جہاد, زہد, مغازی, سیر کسی خاص موضوع پر. وہ بعد میں آیا کام. اس دور میں مصنفات لکھنے والے جو ہیں, تصنیف کرنے والے لوگ, ان میں ابن جریج, ابو محمد عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج, یہ 150 میں فوت ہوئے, 150 میں. پھر محمد بن اسحاق بن یسار, یہ 151 میں فوت ہوئے ہیں. معمر بن راشد الازدی, ویسے تو مصنف عبد الرزاق میں وہ سارے کے ساری حدیث معمر آ گئی ہوئی ہے. جمع جامع معمر بن راشد جو تھی یہ 10 اجزاء میں تھی، اس میں سے جو آخری 5 اجزاء ہیں وہ ابھی موجود ہیں ترکی کے مکتبے میں مخطوط، جو پہلے 5 اجزاء ہیں وہ نہیں، مخطوط ان کا نہیں. پر مصنف عبد الرزاق میں تقریباً ساری کی ساری جامع معمر ابن راشد تقریباً موجود ہے. وہ نہیں ملے نا. اسی طرح سعید ابن ابی عروبہ ہیں، 156 میں فوت ہوئے بصرہ میں. امام اوزائی ابو عمر عبد الرحمن بن ابی عمر الاوزائی. اسی طرح محمد بن عبد الرحمن ابن ابی زیب، ربی ابن سبیح، شعبہ بن حجاج، سفیان بن سعید بن مسروق الثوری، لیث بن سعد المصری، ابو سلمہ حماد بن سلمہ بن دینار، مالک بن انس. امام مالک کا تو موطا ہے اور اس کی کئی روایات مطبوع ہیں. عبداللہ ابن مبارک، ابن مبارک کی ہمیں جو چیزیں ملی ہیں کتاب الزہد ہے، رقائق ہے، اور کتاب الجہاد ہے، اور مسند عبداللہ بن مبارک بھی ہے. اسی طرح حشیم بن بشیر، جریر بن عبداللہ بن جریر بن عبد الحمید الزبی، عبداللہ بن وہب مصری، ان کی بھی جامع ہے، موطا بھی ہے، جامع بھی ہے. موطا مکمل نہیں ہے، مخطوط جتنی میسر ہوئی ہے 2 مختلف ٹکڑوں میں وہ چھپ چکی ہے. جامع ابن وہب جو ہے وہ تقریباً کافی حصہ اس کا بھی چھپا ہے، جامع تو ادھر بھی موجود ہے. اسی طرح سفیان ابن عیینہ، وقی ابن جراح، عبد الرزاق، ان کی تو مصنف ہے وہ بھی ہم تک پوری نہیں پہنچی، مصنف عبد الرزاق، عبد الرزاق ابن حمام الصنعانی، سعید ابن منصور نہیں، ابن ابی شیبہ، ان کی مصنف پوری ہے. وہ تو من گڑت ہے نا، جعلی جز، اس کے اوپر تو علماء نے لکھا ہے. اس کے بعد تیسری صدی ہجری آتی ہے، تو اس تیسری صدی ہجری میں سمجھے کہ عروج کا دور تھا سنت و حدیث کے لیے. اور اس میں مسانید لکھی گئی ہیں تیسری صدی ہجری میں، کہ ہر صحابی کی روایات کو علیحدہ علیحدہ کیا، اگرچہ موضوعات ان کے مختلف بھی ہوں لیکن ایک صحابی کی مرویات کو ایک جگہ پہ انہوں نے کیا کیا، جمع کیا. اور سب سے پہلے لکھنے والے جو معروف ہیں وہ امام دارمی ہیں، دارمی نہیں بلکہ عبد الملک بن عبد الرحمن الزماری، 200 میں فوت ہوئے ہیں نا، زال کے ساتھ مسند. اس کے بعد ابو داؤد الطیالسی، یہ 204 میں فوت ہوئے. اچھا، یہ جو طیالسی ہے یہ ان کی مسند ان کی اپنی یعنی کہ تصنیف کردہ نہیں ہے، بلکہ بعد خراسانی حفاظ نے ان کی مسند کو جمع کیا ہے، جس میں انہوں نے حبیب یونس ابن حبیب نے جو کچھ امام ابو داؤد طیالسی سے روایت کیا اس سب کو اس نے جمع کیا. ابو داؤد طیالسی کی اس کے علاوہ اور بہت سی احادیث ہیں جو اس مسند میں داخل نہیں، بلکہ جتنی کی یہ مسند ہے اس سے زیادہ حدیث ہیں. اسی طرح محمد بن یوسف الفریابی، اسد بن موسیٰ الاموی، عبیداللہ بن موسیٰ العبسی اور عبداللہ بن زبیر امام حمیدی، امام بخاری کے شیخ، یہ 219 میں فوت ہوئے تھے. احمد بن منیع البغوی، نعیم بن حماد الخزاعی، یہ 228 میں فوت ہوئے. اسی طرح مسدد بن مسرحد البصری، یہ بھی 228 میں فوت ہوئے. اور اسی طرح علی بن جعد الجوہری ابو الحسن، عبداللہ بن محمد الجعفی، یحیی بن معین، ابو خیثمہ زہیر بن حرب اور ابو بکر، عبداللہ بن محمد بن ابراہیم بن عثمان ابن ابی شہبہ، یہ 235 میں فوت ہوئے. اسحاق ابن راہوے، محدثین اس کو پڑھتے ہیں راہویہ، اسحاق ابن راہویہ، یہ 238 میں فوت ہوتے ہیں. پھر امام احمد ابن حنبل 240 میں. مسند احمد بڑی تحقیق کر کے رسالہ والوں نے شائع کی تھی، تو اس کے بعد پھر مزید کچھ مخطوطات ملے، کچھ روایات کا مزید اضافہ ہوا، دو مختلف مکتبوں نے شائع کیا اسے. خلیفہ بن خیاط، ان کی مسند مفقود ہے، مسند خلیفہ بن خیاط. نہیں نہیں، وہ اور چیز ہے. ایک تو بیت الاخبار دولیہ والوں نے شائع کیا ہے، وہ ایک ہی جلد میں پوری، انہوں نے یہ اپنا جو ہے نا رسالہ والا نسخہ، اس کی ترقیم کو اصل بنایا ہے، ترقیم یہی لگائی ہے، اور جو جو روایات اضافی ہیں ان کو الگ سے ترقیم دی ہے تمیز کے لیے، کیونکہ زیادہ تر اب ترقیم یہ چلتی ہے تاکہ وہ مراجعت میں آسانی رہے. ایک اور بھی ہے جنہوں نے شائع کیا، ایک نسخہ اور پڑا ہوا مسند احمد کا غالباً، یہ ساتھ، اب یہ مکتبہ پتہ نہیں کون سا ہے. اسی طرح اسحاق ابن ابراہیم بن نصر السعدی، ابو محمد حسن ابن علی الحلوانی، عبد ابن حمید، اسحاق ابن منصور، محمد بن ہشام السدوسی اور عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی، یہ 255 میں فوت ہوئے. احمد بن سینان القطان الواسطی، محمد بن مہدی، بقی بن مخلد، مسند بقی کا صرف مقدمہ ہی ہے، باقی مفقود ہے. مکمل ہوتی تو کیا کمال ہوتی. اس کا فی الحال تو مقدمہ ہی ہے، دکتور اکرم ضیاء العمری نے جس کی تحقیق کر کے شائع کیا ہے. کافی بڑی ہے، اب ہے مفقود تو کیا کہہ سکتے ہیں. حافظ ابن حجر نے نکت میں کہا ہے کہ اسحاق ابن راہویہ نے بتایا ہے کہ ہر صحابی کی جو اصح الاسانید حدیثیں تھیں وہ امام بقی نے اس میں جمع کی ہیں. اگر کبھی ایسا ہوا کہ ذرے کمزور سند کے ساتھ ان کو ایک متن ملا، اس کے علاوہ اور کسی سند کے ساتھ وہ ملا ہی نہیں، تو پھر انہوں نے وہ سند ذکر کی ہے، وگرنہ صرف اصح الاسانید کے ساتھ جو مرویات تھی ہر صحابی کی وہ جمع تھی. اسحاق بن راہوے نے یہ کام کیا تھا، وقیع بن مخلد نے بھی انہی کی پیروی میں یہ کام کیا. اسی طرح امام بزار ابوبکر احمد ابن عمر البزار ابو یعلا احمد ابن علی ابن المثنى الموصلی، ہاں جی، اسی طرح مسند رویانی والے ابوبکر محمد ابن ہارون الرویانی، ابو حفص عمر ابن بجیر الحمدانی السمرقندی البجیری، ابو العباس محمد بن اسحاق السراج، ابو حاتم ابن ابی حاتم الرازی، ابو محمد عبد الرحمن ابن ابی حاتم، ابو سعید حیثم ابن کلیب الشاشی، ان کی مسند شاشی مطبوع ہے، ابو نعیم الاصفہانی، ان لوگوں نے بڑی تیزی کے ساتھ یہ تیسری صدی ہجری سے لے کے کام شروع کیا، چوتھی صدی ہجری اور پانچویں صدی ہجری تک یہ سلسلہ بڑی تیزی کے ساتھ چلا. فقہی ابواب کی ترتیب میں بخاری مسلم ہیں، امام ابو داؤد ہیں، ابن ماجہ ہیں، نسائی ترمذی ہیں، یہ اصحاب کتب سِتّہ جو ہیں یہ سارے فقہی ترتیب کے مطابق احادیث کو جمع کرتے ہیں. جو تیسری صدی ہجری ہے یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ حدیث کا بڑا عروج کا دور رہا ہے. اس میں علماء نقاد بڑے بڑے سامنے آئے ہیں اور اسانید کے ساتھ حدیثوں کو جمع کرنے کا جو دور ہے وہ یہی رہا ہے تیسری صدی میں اور اسی طرح چوتھی صدی ہجری تک. اس کے بعد میں پھر انہوں نے کیا کیا، بعد میں آنے والوں نے سندوں کو ہدف کر کے روایات کو جمع کرنے کا سلسلہ شروع کیا. اس زمانے کے اندر امام احمد ابن حنبل، اسحاق ابن راہوے، علی ابن مدینی، یحیی ابن معین، محمد بن مسلم اور اسی طرح امام بخاری، امام مسلم، مسلم بن حجاج، ابو زرعہ راضی، ابو حاتم راضی، عثمان بن سعید الدارمی اور عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی اور بہت سارے لوگ، بڑے بڑے نام وہ اسی دور کے اندر ہیں. اس دور میں جو تدوین ہوئی اس میں انہوں نے یہ کیا کہ صرف مرفوع احادیث کو الگ کیا، کیونکہ اصل ماخذ تو احادیث مرفوعہ ہیں، اقوال صحابہ سارے تابعین جو ہیں وہ تو محض فائدہ دیتے ہیں نصوص کے فہم کا، اصل نہیں ہے. تو انہوں نے جو اصل ماخذ شریعت تھا، اصل وحی، اس کو انہوں نے فلٹر کر کے، الگ کر کے جمع کیا. صحابہ تابعین کے بعد اقوال بھی اس دور کی کتابوں کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن وہ کل معدوم ہیں، بہت تھوڑے، شاد و نادر، بہت کم ذکر کرتے ہیں، وگرنہ زیادہ تر موضوع ان کا مسند مرفوع روایات رہی ہیں. قرن ثانی میں تو صحابہ کے اقوال آثار بھی انہوں نے ساتھ جمع کیے تھے. پھر اس قرن ثالث میں ایک اور کام ہوا کہ حدیث کی درجہ بندی صحت و ضعف کے اعتبار سے کی، وہ اہتمام کرتے بتانے کا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے.
قرن سے کیا مراد لیں گے؟
صدی.
صدی،
ہاں،
یعنی تیسری صدی کے شروع.
اسی تیسری صدی میں ہی مصنفات حدیثیہ مختلف قسم کی ہوئی، مسانید، جس طرح کے مسند احمد وغیرہ ہیں، ہر صحابی کی روایات کو الگ الگ جمع کرنے والی، اسی طرح کتب صحاح، صرف صحیح حدیث جمع کرنے والی، کتب سنن، فقہی ترتیب پر جمع کرنے والی، مختلف الحدیث، مشکل الحدیث، اختلاف حدیث ہے امام شافعی کی، اسی طرح اختلاف حدیث علی بن مدینی کی ہے، تعویل مختلف الحدیث جو ہے وہ ابو قتیبہ کی ہے، دنوری کی، ابن قتیبہ دنوری کی. چوتھی صدی ہجری سے پانچویں صدی ہجری تک چوتھی سے لے کے پانچویں کے آخر تک جو دور ہے، یہ مسانید کے طریقے پر، ابواب کے طریقے پر، معاجم، مستدرکات، مستخراجات، بیان علل اور اس قسم کی جو کتب ہیں وہ ترتیب پائی ہیں. صحیحین پر استخراج کیا اور دیگر لوگوں نے مستقل صحیح حدیثی کی، جس طرح کہ ابن خدیمہ ہیں، ان کی صحیح، صحیح ابن السکن، حافظ سعید ابن عثمان بن سعید السکن کی، صحیح ابن حبان، امام ابو حاتم محمد بن حبان البستی کی، مستدرک الصحیحین امام ابو عبداللہ حاکم، اسی طرح المنتقى من السنن المسندة ابن جارود کی.
اس نام سے صرف ایک ہی کتاب منتقى کے نام سے صرف ایک ہی کتاب ہے؟
نہیں، اور بھی کتابیں ہیں. مجد ابن تیمیہ کی بھی کتاب کا نام منتقى ہی ہے نا، منتقى الاخبار. اسی طرح، ہاں جی، یہ لوگ جو ہیں اصحاب سنن کے طریقے پر چلے ہیں، لیکن اس میں صحیح اور غیر صحیح انہوں نے بہرحال جمع کی ہیں. اس طرح امام دار قطری کی سنن ہے، سنن کبیر ہے امام بیہقی کی، مختلف الحدیث میں اس دور کے اندر امام طحاوی آئے، شرح مشکل الآثار، شرح معانی الآثار، یہ ان کی تصنیفیں ہیں. پھر اس دور میں مصطلح الحدیث کی کتابیں شروع ہوئیں. یہ قواعد متفرق طور پہ پہلے موجود تھے، دوسری اور تیسری صدی کے لوگوں کی مصنفات میں، اس طرح کے امام شافعی کا رسالہ، صحیح مسلم کا مقدمہ، امام مسلم کی تمییز، اسی طرح کتب رجال و علل میں یہ اصول ضوابط موجود تھے. امام رامہ ہرمزی جو 360 میں فوت ہوئے ہیں، ان کی کتاب المحدث الفاصل، یہ سب سے پہلی کتاب ہے، اس کو اس باب میں پہلی کتاب شمار کیا جاتا ہے. اس کے بعد امام ابو عبداللہ حاکم، ان کی کتاب معرفت علوم الحدیث، اور پھر اسی پر استخراج کیا ان کے تلمیذ ابو نعیم الاصفہانی نے. پھر اس دور میں مستخراجات کا ظہور ہوا، جیسا کہ مستخرج اسماعیلی ہے صحیح بخاری پر، مستخرج ابو عوانہ ہے جس کو صحیح ابو عوانہ بھی کہتے ہیں صحیح مسلم پر، اس طرح ابو نعیم کی مستخرج صحیح ہیں پر. اسی طرح معاجم اس طرح امام طبرانی کی ہیں، موجم کبیر، موجم اوسط اور موجم صغیر، اور کتاب العلل امام دارقطنی کی. حروف کے اعتبار سے اسی طرح جم بین صحیحین، جمع بین کتب السِّتَّة، اس طرح کی کئی ایک کتابیں پھر اس کے بعد جو ہیں وہ ظاہر ہوتی رہی ہیں. پانچویں صدی ہجری میں 401 میں فوت ہوئے ہیں حافظ ابو مسعود ابراہیم بن محمد بن عبید الدمشقی، ان کی کتاب ہے جم بین صحیحین. انہوں نے اس کو مسانید پر مرتب کیا جس طرح کہ ابن کثیر نے جامع الاصول میں ذکر کیا ہے. اس طرح جم بین صحیحین ابن فرات اسماعیل بن احمد ابن فرات کی، اسی طرح الجم بین صحیحین ابو بکر احمد بن محمد بن غالب برقانی کی، اسی طرح جم بین صحیحین امام حمیدی کی ابو عبداللہ محمد بن نصر الحمیدی الاندلسی کی. اس میں انہوں نے کچھ زیادات بھی جمع کیے ہیں متون اور اسانید میں، اور بھی کئی ایک مہم فوائد ہیں. اسی طرح جم بین صحیحین حسین بن مسعود البغوی کی، جم بین صحیحین ابو عبداللہ ابو محمد عبدالحق بن عبد الرحمان بن عبداللہ الاشبیلی کی، اور اسی طرح جم بین صحیحین ابو عبداللہ محمد بن حسین البری الانصاری کی، اسی طرح جم بین صحیحین ابو حفص عمر بن بدر بن سعید الموسنی کی، اسی طرح جم بین صحیحین ابو محمد حسن بن محمد بن حسن الصغانی کی. یہ مشارق الانوار کے نام سے مطبوع ہے. اسی طرح جمع بین کتب الخمسہ یا کتب سِتَّة، جس طرح کے وہ التجرید للصحاح والسنن ہے، اس میں صحیح ہیں موطأ ترمذی ابو داؤد اور نسائی ہیں، اس کی احادیث اس نے جمع کی ہیں حافظ ابو الحسن رزین بن معاویہ السرقسطی نے، بلکہ راہ پر بھی فتح ہے، سرقسطی. الجم بین الکتب السِّتَّة، صحیحین موطأ اور سنن اربع ابن ماجہ کے سوا، اشبیلی کی، ابو محمد عبدالحق بن عبد الرحمان الاشبیلی کی. اسی طرح جامع الاصول فی احادیث الرسول مجد الدین المبارک بن محمد بن اسیر الجزری کی.
یہ جمع بین صحیحین ہے، اس میں وہ حدیث جمع کی گئی ہیں جو صحیحین میں ایک حسن کے ساتھ ہیں.
نہیں جیسے بھی ہیں ساری روایتیں جمع، صرف متفق علیہ نہیں. اسی طرح انوار المصباح فی جمعی بین کتب سنت الصحاح ابو عبداللہ غرناطی کی، یہ جو مجد ابن کثیر ہیں مجد الدین ابن اسیر، یہ 606 میں فوت ہوئے ہیں اور یہ غرناطی 646 میں. لیکن بہرحال طریقہ کار ان کا چونکہ یہی تھا اس لیے ساتھ ذکر کر دیا ہے. پانچویں صدی سے لے کے نویں صدی تک اس دور میں کئی ایک پریشانیاں آئیں، انحطاط شروع ہوا، زوال. یہ تقریباً پانچویں صدی کے اوائل سے شروع ہو گیا تھا. پھر صلیبیوں کے تابڑ توڑ حملے شروع ہو گئے ہتین کے مارکے میں ناکامی کے بعد. ہتین میں جو شکست ہوئی اب اس کے بعد یہ صلیبی ٹک کے نہیں بیٹھے. یہ ایوبی کے مارکے ہیں، اب ہتین میں ان کو ناکامی ہوئی اور اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے ان کو ٹکوڑا اچھی طرح سے. آخری مارکا جو ان کے ساتھ ہوا تھا مارکا عکا تھا 690 میں.
مارکا
عکا عین کاف اور علی. ہاں ہاں اسی دور میں بڑی تیزی کے ساتھ شروع ہوئی.
صلیبی جنگیں سے کیا مال لیے تھے؟
یعنی مذہبی جنگوں کا جس طرح ہمارے یہاں جہاد ہوتا ہے.
عیسائیوں کا مسلمانوں کے ساتھ.
ہاں پھر اسی دوران میں تتاری آئے 656 میں، بغداد پر یہ چڑھ دوڑے تھے تتاری. عین جالوت میں تتاریوں کو عبرتناک شکست ہوئی اور دوسری مرتبہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے تلامذہ کے ہاتھوں شقب میں، شقحب یہ دمشق کے قریب ہے. اس کے بعد پھر تتاریوں کا جو نام ہے وہ تقریباً مٹ گیا، بہت سارے بکھر گئے اور کئی ایک مسلمان ہو گئے. چوتھا کام جو ہوا وہ یہ کہ بدعتی لوگ مسلط ہو گئے. اس طرح کے چوتھی صدی کے درمیان میں یہ رافضی مسلط ہو گئے بغداد میں، بغئی ہی. اسی طرح یہ جو باطنی ہیں یہ شمال افریقہ مصر شام پہ چڑھ دوڑے، اس پہ مسلط ہو گئے. کرامتی ملحد بحرین وغیرہ میں مسلمانوں پہ مسلط ہو گئے. عراق و شام میں آ گئے کرامتی. رافضی وزیر جو تھا ابن علقمی مشہور و معروف، اور اس کا جو ساتھی تھا نصیر الکفر، ہم اس کو نصیر الدین تو نہیں کہیں گے نا، نصیر الکفر توسی، یہ عباسی خلیفہ پر غالب آ گئے بغداد میں. پھر پانچواں کام کیا ہوا کہ مسلمان آپس کے خلفشار کا شکار ہوئے. مختلف ٹکڑوں میں بٹے، چھوٹی چھوٹی ولایات، چھوٹے چھوٹے ملک، بلاد شام، شمال عراق، ان میں ہی آپس میں وہ الگ الگ دھڑے اور حکومتیں قائم ہو گئیں. وہ جو دور دراز کے رہنے والے تھے اندلس کے، مغرب کے، ان کی تو پھر کیا ہی بات تھی، قریب قریب کے لوگ بھی آپس میں بٹ گئے. بہرحال یہ پریشانیاں اس دور میں آئیں. ان ادوار کے اندر بھی بہت سارے آئمہ مسلمین اہل السنہ والجماعہ کے جو ہیں اس انحطاط کو دور کرنے اور زوال کو ختم کرنے کے لیے علمی اور فکری طور پر وہ سرگرم عمل رہے ہیں. جیسا کہ امام بیہقی 458 میں فوت ہوئے ہیں، خطیب بغدادی یہ 463 میں فوت ہوتے ہیں، محمد ابن طاہر ابن قیسرانی 507 میں، اور محی السنہ ابو مسعود حسین بن مسعود الشافعی یہ 515 میں فوت ہوئے ہیں، شرح السنہ ہے جن کی. اسی طرح ابو بکر محمد بن موسیٰ الحازمی الحمدانی یہ 584 میں فوت ہوئے ہیں، ان کی بھی بہت ساری مؤلفات ہیں. اسی طرح ابو موسیٰ محمد بن عمر بن احمد المدینی 581 میں، ابو طاہر السلافی یہ 576 میں فوت ہوئے ہیں، ابن جوزی عبد الرحمن بن علی بن محمد ابن جوزی یہ 597 میں فوت ہوتے ہیں، ان کی تو تصنیفات بہت ساری ہیں. علماء مشرق میں بہت سے نام ہیں. اسی طرح حافظ ابو عمر ابن عبد البر الاندلوسی یہ 463 میں فوت ہوتے ہیں. اور اہل مغرب یہ اندلس وغیرہ کے لوگ، یہ اصل میں یہ اصطلاحیں استعمال ہوتی تھی مشرق اور مغرب. قرطبہ میں ابو محمد علی ابن احمد ابن عبداللہ القرطبی المعروف ابن حزم یہ بھی مغرب کے ہیں نا. اسی طرح اندلس کے ابو الولید الاندلوسی سلیمان ابن خلف ابن سعد، اسی طرح حافظ ابو عبداللہ محمد بن ابی نصر فتوح بن عبداللہ الحمیدی الاندلوسی یہ 488 میں فوت ہوتے ہیں، عبدالحق الاشبیلی 581 میں، اور محدث فقی ابو العباس احمد بن عمر بن ابراہیم الانصاری القرطبی 656 میں فوت ہوتے ہیں. اسی طرح مفسر ابو عبداللہ محمد بن احمد الانصاری، یہ بھی بڑے محدث تھے. قاضی عیاض، عیاض ابن موسیٰ الیحسوبی المغربی، 544 میں فوت ہوئے ہیں. اسی طرح رزین ابن معاویہ بن عمار العبدری، اور کئی ایک اہل مغرب علماء ان میں شامل ہیں. پھر جب ساتویں صدی ہجری شروع ہوتی ہے، اس کے آغاز میں ہی ایک نئی کروٹ لیتا ہے یہ علم حدیث. اور اس میں نئی روح پھونکنے والے جو لوگ تھے، ان میں حافظ عبد الغنی المقدسی جو 600 میں فوت ہوئے، اسی طرح ابن اسیر مجد الدین ابو سعدات مبارک بن محمد، یہ 606 میں فوت ہوتے ہیں. ضیاء مقدسی ابو عبداللہ محمد بن عبد الواحد الدمشقی الصالحی المعروف بھی ضیاء المقدسی، اور زکی الدین عبدالعظیم بن عبد القوی حافظ منظری، امام منظری 656 میں، اور سلطان العلماء العز ابن عبد السلام، یہ 660 میں فوت ہوتے ہیں. یعنی کہ ان لوگوں نے دوبارہ سے، یعنی کہ انحطاط کے بعد، اس علم کو ایک مرتبہ پھر نئی اٹھان دی. اور یہ جو نہدہ علمیہ تھا، یہ بام عروج کو پہنچا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ہاتھوں، جو 727 میں فوت ہوئے. اور پھر شیخ الاسلام کے جو تلامذہ تھے، انہوں نے کمال کیا. ان میں حافظ مزی ابو الحجاج جمال الدین المزی، یہ 742 میں فوت ہوتے ہیں. ابن قیم الجوزیہ 751 میں یہ فوت ہوتے ہیں. اسی طرح امام برازلی، علم الدین برازلی.
جوزیہ اور جوزیہ میں فرق کیسے کرے، کیا ہے؟
جوزیہ مدرسہ ہے نا، اس کا قیم ناظم اعلیٰ تھا ان کا باپ. ابن قیم الجوزیہ جوزیہ کے محتمم کا بیٹا. اسی طرح امام زابی شمس الدین زابی 748 میں، حافظ ابن کثیر ابو الفدا الدمشقی 774 میں فوت ہوئے ہیں. ابن رجب الحنبلی، یہ 795 میں فوت ہوئے. اور پھر ان کے بعد اس علم حدیث کا علم اٹھاتے ہیں زین الدین العراقی، یہ 806 میں فوت ہوتے ہیں. پھر نور الدین الحیثمی اور امام بصیری ابو العباس شہاب الدین احمد بن ابی بکر البصیری، اور پھر حافظ ابن حجر الاسقلانی 852 میں. انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ یہ کہ کتب سلف کا پورا اہتمام کیا، روایتاً دراستاً شرحاً اور رجال کے تراجم، بڑے اہتمام کے ساتھ انہوں نے یہ کیا. پھر علوم حدیث جو ہیں، اس کی تالیف، ترتیب، تہذیب، مصطلح الحدیث جو ہیں، اسی دور کے اندر بڑے مہذب اور مرتب طریقے سے نظموں اور شروحات کی شکل میں سامنے آئیں. اس زمانے میں پھر تصنیف کی نئی اقسام بھی ایجاد ہوئیں، کہ سابقین آئمہ محدثین کی جو کتابیں تھیں، چاہے متون میں چاہے رجال میں، ان کی از سر نو انہوں نے ترتیب دی. اسی طرح الگ الگ موضوعات کی روایات کو الگ الگ جمع کیا، جس طرح کے موضوعات موضوع روایتیں ساری اکٹھی کر دی من گھڑت، احکام میں احکام کی روایتیں ساری جمع کر دی کتب احکام، اسی طرح کتب تخریج، کتب زوائد.
اجزاء بھی اسی میں سے ہیں؟
نہیں، اجزاء تو بہت پہلے شروع ہو گئے تھے نا. نہیں وہ ان کا نہیں ہے، جو اور ہیں والے تو بہرحال ان لوگوں نے ایک مرتبہ پھر سے علم حدیث کو نئے سرے سے اٹھان دی اور کام پھر سے شروع ہوا فن حدیث پر. ہاں جی، نویں صدی ہجری تک. ہمارے اس دور میں، یہ چودہویں صدی لگا لیں، چودہویں پندرہویں صدی میں بہت سارا کام ہوا ہے. علماء ہند جو ہیں انہوں نے خدمت حدیث کا بڑا کام کیا ہے. مثال کے طور پہ کتب حدیث کی تحقیق، ان میں حدیث کی اصلی کتابیں لے لیں، مسند تیالیسی، سلیمان بن جارود تیالیسی کی، اس کی تحقیق ہوئی، مستدرک الصحیحین کی تحقیق، سنن کبیر بحقی کی تحقیق، مسند ابی عوانہ کی تحقیق. اب تو خیر وہ مکتبہ اپنا جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے طلباء نے اس پہ کام کیا ہے، ابی عوانہ پہ، وہ بڑا زبردست کام ہے.
مسند ابی عوانہ،
ہاں، رجال کی کتابوں پر کام کیا، اس طرح کے امام بخاری کی تاریخ کبیر ہے، تاریخ صغیر ہے، جرو تعدیل ہے ابن ابی حاتم کی، کنا والاسماء ہے ابو بشر دولابی کی، تذکرۃ الحفاظ ہے زابی کی، لسان المیزان ہے اسقلانی کی ابن حجر کی، تہذیب التہذیب، تقریب التہذیب ابن حجر کی، اور اسی طرح تخریج کی جو کتابیں ہیں، جس طرح کے نسب الرایا ہے امام زیلعی کی، تلخیص الحبیر ہے ابن حجر کی، درایا ہے ابن حجر کی، مناہل الصفا فی تخریج حدیث شفا، شفا فی تعریفی حقوق المصطفیٰ قاضی یاد، اس کی تخریج. اسی طرح علوم حدیث میں معرفت علوم حدیث امام ابو عبداللہ حاکم کی، فتح المغیث الفیہ حدیث کی شرح صحابی کی، اجزاء حدیثیہ میں رفع الیدین، جزء رفع الیدین امام بخاری کا، اسی طرح جزء قراءت امام بخاری کا، جزء قراءت خلف الامام بحقی کا، علل میں العلل و معرفۃ الرجال ابن حنبل کی، یہ بروایت مروزی، اور العلل المتناہیہ ابن جوزی کی. یہ یعنی کہ اہم اہم کتابیں ہیں جن کی تحقیق ہندی علماء نے پیش کی ہے. تصنیف کی بات آئے تو تصنیف بھی ہندی علماء کی بے شمار ہیں. اول معبود ہے شمس اللہ قدیانوی صاحب کی، بدل المجوز خلیل احمد سہارنپوری کی، تحفۃ العابدی مبارک پوری صاحب کی، اسی طرح وہ انجاز الحاجہ ابن ماجہ پہ، عظیم آبادی کی وہ دار قطنی پر بھی تعلیق ہے، التعلیق المغنی علی سنن دار قطنی. اور بہت سارا کام بلکہ اب آ کے تو یعنی کہ کتب حدیث پہ اردو زبان میں بالخصوص اتنی تیزی سے کام شروع ہو گیا ہے کہ بہت ساری شروحات جو ہیں کتب حدیث کی وہ برے صغیر پاک و ہند میں منظر عام پہ آ رہی ہیں. باقاعدہ طور پر کئی جمعیتیں اور ادارے برے صغیر پاک و ہند کے علماء نے قائم کیے خدمت حدیث کے لیے, اور حدیث پڑھنے پڑھانے کی جو مجالس ہیں یہ ہندی علماء نے بپا کی شاہ ولی اللہ کے بعد سے لے کے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ایک بڑا نام ہے خدمت حدیث کے حوالے سے. ان کے بعد شاہ اسحاق دہلوی, عبدالعزیز دہلوی, سید نذیر حسین محدث دہلوی, اور پھر سید صاحب کے شاگردوں کی ایک کثیر تعداد ہے جو خدمت حدیث میں مگن رہی ہے, اور سید صاحب کے شاگردوں کے شاگرد اسی طرح جیسے ہندوستان میں یہ کام ہوا ہے مصر میں بھی بڑا کام ہوا. مصر میں زاہد القوسری متعصب فی, لیکن خدمت حدیث میں بہرحال اس نے اپنا حصہ بقدر جسا ما تعصب ڈالا ہے. ولمی نے صحیح پکڑا ہے ان کو. اسی طرح ہاں جی ہاں ہاں یہ احمد بن عبد الرحمن البنا الساعتی, اس نے مسند احمد, مسند شافی, مسند طیالسی کو ابواب فقہ پر ترتیب دیا ہے. احمد شاکر بڑا نام ہے جی, مسند احمد کی تحقیق اور کئی کتابوں پہ ان کا کام ہے. اسی طرح فؤاد عبد الباقی, ہاں جی, اسی طرح محب الدین الخطیب صاحب مکتبہ سلفیہ, انہوں نے فتح الباری پہ, ابن ابی حاتم راضی کی علل پہ, مسند احمد پہ کئی کتابوں پہ کام کیا. اس طرح شام میں محمد راغب الطباخ العلوی, انہوں نے معالم السنن خطابی پہ اور تقلید والازا عراقی کی مدخل الى کتاب الاقلیل امام حاکم کی اس پہ کام کیا. وہ تو فقہ کے باپ کے بندے تھے نا. اسی طرح عبد الفتاح ابو غدہ, بہت ساری کتب حدیث کی انہوں نے تحقیق کی ہے, علوم حدیث کی بھی. ہاں ابن قیم کی منار المنیف اور عجبۃ الفاضلہ اور رفع التکمیل ان کے اوپر کام کیا, لسان المیزان پہ بھی کام کیا ہے. امام البانی ان کا کام تو آپ جانتے ہی ہیں, سلسلہ صحیحہ, ضعیفہ, ارباء الغلیل, سنن اربع پہ حکم احادیث پہ اور کئی کتابوں پہ ایک لمبی فہرست ہے حدیث کے حوالے سے. مشکات پر بھی انہوں نے کام کیا ہے. اسی طرح عبد القادر ارناؤت, ہاں عبد القادر ارناؤت, اسی طرح دکتور نور الدین ہاں عطر، نور الدین عطر. ان کی مشہور تالیف ہے الاعلام، اعلام الانام فی شرح بلوغ المرام، اور منہج النقد فی علوم الحدیث. ابن صلاح کے معرفت و نواہی علوم الحدیث کی انہوں نے تحقیق کی ہے، اسی طرح مغنی فی الضعفاء کی تحقیق کی ہے، شرح الترمذی لابن رجب کی تحقیق کی ہے، اور بھی کئی کتابوں پہ کام کیا ہے. اسی طرح دکتور محمود الطحان، شعیب ارناؤت، عراق میں شیخ صبحی سامرائی، صبحی السامرائی، انہوں نے ابن رجب حنبلی کی جو وہ شرح علل ہے. اسی طرح منتخب من مسند عبد ابن حمید احوال الرجال جوز جانی کی، امام نسائی اور بغدادی کی کتابوں پہ بھی کام ہے ان کا. اور حمدی عبد المجید السلفی، موجم کبیر طبرانی، مسند شہاب قضائی اور نتائج الافکار وغیرہ پہ ان کا کام ہے. اسی طرح دکتور اکرم ضیاء العمری، المعرفۃ والتاریخ فصفی پہ انہوں نے کام کیا ہے، اور طبقات خلیفہ بن خیاط پہ، اور مسند خلیفہ بن خیاط پہ بھی. اور دکتور بشار عواد، معروف فی التعصب، ان کا بھی بہت سارا کام ہے، اس کو آپ جانتے ہیں. بہت ساری حدیث کی کتابوں پہ، رجال کی کتابوں پہ ان کا کام ہے. حنفیت میں متعصب ہیں
بھی پھر اسی طرح،
وہ کچھ کچھ
تحقیق کا کام ہے ان کا،
کچھ کچھ کر جاتے ہیں. خیر عوامہ سے کام ہے، دکتور عوامہ جو ہیں یہ تو بہت کچھ کر جاتے ہیں.
بشار آباد یہ بھی محقق ہیں، یہ محقق ہیں. تحقیق میں کیا تعصب کا کام ہے؟ تحقیق میں تو
بہت کچھ ہو جاتا ہے، ابھی آپ بڑے ہوں گے تو آپ کو پتا چلے گا. سعودی علماء وہ بھی پیش ہیں. عبد الرحمن بن یحییٰ المعلمی الیمانی، حماد انصاری، ان کا کام تو معروف ہے آپ کو پتا. اس طرح شیخ یہ بکر بن عبداللہ ابو زید، دکتور ربیع بن ہادی المدخلی، ہمارے پاکستانی علماء ان کا بھی کئی کام، شیخ زبیر کا کام ہے حدیث پہ، حافظ نور پوری رحمہ اللہ ان کا وہ صحیح بخاری کی ارشاد القاری فیض الباری پہ نقد، اور ارشاد القصری صاحب مسند سراج اور مسند ابی اعلی موصلی، اور کئی کام ہیں ان کے. اس کے علاوہ اردو میں دیکھیں تو یہ اپنا شروحات حدیث کی اردو زبان میں بہت ساری شائع ہو چکی ہیں اور کام جاری ہے. فیض الباری ہے سیال کوٹی صاحب کا کام صحیح بخاری پہ ہی اپنا عبدالستار حماد صاحب کا کام ہے، عبدالسلام بھٹوی صاحب کا ہے، مسلم پہ عبدالعزیز علوی صاحب فیصل آباد والے، اور اسی طرح موتا پہ یہ جو ہے تین جلدوں میں بڑا زبردست کام ہے، اور ایسا زبردست ہے کہ سب کو پیچھے چھوڑ گیا ہے. بہت اعلیٰ شاندار کا دار السلام والوں نے کام جو کروائے ہیں، انصار السنہ والوں نے کام کروائے ہیں، بہت سارے کام ہیں. تو بہرحال یہ کام جاری و ساری ہیں مختلف جہاد سے، اور انشاءاللہ چلتے رہیں گے.